السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
اور افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون پر اتفاق کیا ہے. پاکستانی قانون ساز اس معاہدے کو دہشت گردی کے خلاف ایک اہم پیش رفت قرار دے رہے ہیں. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال اور لیفٹیننٹ گورنر نجیب جنگ کے مابین اختیارات کی جنگ صدر کے دروازے پر پہنچی. دو درجن افسران تبادلے کی کوشش میں. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور دوسری اہم خبروں میں، پاکستان اسرائیل کی جیل میں بند 16 پاکستانیوں کی تصدیق اور واپسی کے لیے کوششیں کر رہا ہے، اور امریکہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ عراق کے صوبے انبار کے دارالحکومت رامادی کا قبضہ داعش سے چھڑانے کے لیے عراقی فوج کی مدد کرے گا. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان اور افغانستان کے انٹیلیجنس اداروں نے عسکریت پسندی کے خلاف جنگ میں عملی تعاون پر اتفاق کیا ہے. اس سلسلے میں پاکستان کی ISI اور افغانستان کی انٹیلیجنس سروس NDS نے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان اور افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون پر اتفاق کیا ہے. فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم باجوہ نے پیر کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ پاکستانی فوج کے انٹیلیجنس ادارے ISI اور افغانستان کے خفیہ ادارے نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی کے درمیان مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے گئے. دونوں ممالک کے انٹیلیجنس ادارے دہشت گردی سے متعلق خفیہ معلومات کے تبادلے کے علاوہ اپنی سرزمین پر عسکری پسندوں کے خلاف مربوط کاروائیوں کے لیے بھی تعاون کریں گے. پاکستانی قانون ساز اس مفاہمت کی یادداشت کو دہشت گردی کے خلاف ایک اہم پیش رفت قرار دے رہے ہیں. جماعت اسلامی کے امیر اور سینٹ کے رکن سراج الحق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دہشت گردی اور بدامنی کے شکار دونوں ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے درمیان یہ تعاون انتہائی اہم ہے.
ہم تو اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور پاکستان کی حکومت کو ہم نے ہمیشہ مشورہ دیا ہے کہ آپ افغانستان میں کسی ایک گروپ کو، کسی ایک تنظیم کو یا حکومت کو اپنانے، سپورٹ کرنے کے بجائے افغان عوام کا ساتھ دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کے مفاد میں ہیں. تو اب اعلانات کی بجائے ایکشن سے ثابت کرنا پڑے گا کہ ہاں، ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں.
سابق وفاقی وزیر داخلہ اور حزب مخالف کی جماعت پیپلز پارٹی کے سینیٹر رحمان ملک کہتے ہیں کہ ایک ایسے وقت جب دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سنجیدہ کوششیں کی جا رہی ہیں، اس طرح کا تعاون دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے.
اور میں سمجھتا ہوں افغانستان اور پاکستان نے اس وقت جو جس حالات سے، جن چیلنجز سے گزر رہے ہیں، اس میں افغانستان اور پاکستان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ صرف انٹیلیجنسی بلکہ پولیٹیکل لیول پہ اور ملٹری لیول پہ بھی ہونا چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ جس انداز سے ابھی ہماری حکومت بھی کام کر رہی ہے، اشرف غنی صاحب بھی مجھے لگے ہیں کافی پازیٹیو ہیں، اگر اس انداز میں آگے بڑھتے ہیں تو میرا خیال ہے بہت اچھا ہوگا.
سیاسی و مذہبی جماعت جمعیت علماء اسلام فیس سے تعلق رکھنے والے قانون ساز طلا محمود بھی پاکستان اور افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے درمیان رابطے کو اہم قرار دیتے ہیں.
اگر آپ کے پاس انفارمیشن نیٹ ورک آپ کا بہت زیادہ مضبوط ہو، اور اسی طریقے سے آپ کے اور جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کا اسی طرح کا پیکٹ ہو، میں سمجھتا ہوں اس سے ہمارے پاکستان کے اندر جو لا اینڈ آرڈر پوزیشن ہے اس کو بہتر کرنے میں ہمیں بڑی مدد ملے گی، اور میں اس کو ایک اچھا عمل کہتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں مزید آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. افغانستان جو ہے وہ اس میں بہت امپورٹنٹ اس کا رول ہے.
حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے سینیٹر اقبال ظفر جھگڑا کا اس بارے میں کہنا تھا کہ اس تعاون سے دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کے فقدان کو کم کرنے میں مدد ملے گی.
ٹرسٹ ڈیفیسٹ انشاءاللہ اس سے ختم ہو سکتا ہے، اور ہم فردر اپنی ریلیشن شپس کو وہ کر سکتے ہیں، سولیڈیفائی کر سکتے ہیں، ان کو سٹیبل کر سکتے ہیں. اور جس طرح میں نے کہا، اگر یہ اس پہ ہماری ایڈوانسمنٹ ہوگی تو یقیناً یہ خطہ جو ہے یہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے.
سرکاری طور پر یہ تو نہیں بتایا گیا کہ دونوں ملکوں کے انٹیلیجنس اداروں کے درمیان اس مفاہمت پر دستخط کب ہوئے، لیکن اطلاعات کے مطابق یہ پیش رفت پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف اور فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کے حالیہ دورہ کابل کے دوران ہوئی۔ ماضی کے برعکس حالیہ مہینوں میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعاون اور رابطوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے گزشتہ ہفتے اپنے دورہ کابل کے دوران افغان صدر اشرف غنی کو یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ افغانستان کے دشمن پاکستان کے دوست نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے افغانستان میں تشدد کی کارروائیوں میں تیزی اور افغان طالبان کی طرف سے عزم نامی کارروائیوں کی شدید مذمت کی تھی۔ پاکستانی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اس طرح کے حملوں کو دہشت گردی کی کارروائیوں کے طور پر دیکھا جائے گا اور پاکستان اس کی سختی سے مذمت کرتا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی وزیر داخلہ نے پاکستان میں ایک کمپنی کے بارے میں چھان بین کا حکم دیا ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پوری دنیا میں جعلی ڈگریوں کا کاروبار کر رہی ہے۔ ایگزیکٹ نامی اس فرم کے بارے میں اخبار نیو یارک ٹائمز نے ایک تحقیقاتی رپورٹ شائع کی ہے، جس کے بعد پاکستان میں قانونی ادارے حرکت میں آ گئے ہیں۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان کی وفاقی حکومت نے ایک موقر امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی طرف سے ایک پاکستانی کمپنی کے دنیا بھر میں جعلی تعلیمی اسناد کے کاروبار میں ملوث ہونے کی خبر سے متعلق تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے ایگزیکٹ نامی کمپنی کے دفاتر پر چھاپے کے دوران مختلف کمپیوٹرز اور ریکارڈ قبضے میں لینے کے علاوہ چند کارکنوں کو پوچھ گچھ کے لیے تحویل میں بھی لیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے خبر دی تھی کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایک پاکستانی کمپنی ایگزیکٹ مبینہ طور پر صرف کاغذوں پر قائم یونیورسٹیوں سے جعلی اسناد فراہم کر کے صارفین سے لاکھوں ڈالر کما چکی ہے۔ اس خبر کے منظر عام پر آتے ہی پاکستان کے مقامی ذرائع ابلاغ میں ایک ہلچل پیدا ہو گئی، کیونکہ یہ کمپنی پاکستان میں ایک بہت بڑا میڈیا نیٹورک بول بھی شروع کرنے جا رہی ہے۔ منگل کو وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے ایف آئی اے کو اس سارے معاملے کی تحقیق کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ سرکاری بیان کے مطابق وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اس بات کا تعین کیا جائے کہ نیو یارک ٹائمز کی خبر میں کتنی صداقت ہے اور کیا مذکورہ کمپنی ایسے کسی غیر قانونی کام میں ملوث ہے جس سے دنیا میں ملک کی نیک نامی پر حرف آ سکتا ہو۔ ایگزیکٹ کمپنی کی طرف سے اس خبر کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے الزام لگایا گیا ہے کہ مقامی حریف میڈیا گروپ نے نیو یارک ٹائمز کے ساتھ مل کر اس کی کاروباری ساکھ کو متاثر کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ معاملہ منگل کو پارلیمان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں بھی زیر بحث آیا، جہاں اس خبر کی تحقیقات کے لیے اسے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے تعلیم کے سپرد کر دیا گیا۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف چودھری اعتزاز احسن نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک سنجیدہ نوعیت کا معاملہ ہے، کیونکہ خبر میں ایک پاکستانی کمپنی پر جعلی ڈگریاں جاری کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ حکمران مسلم لیگ نون کے سینیٹر عبدالقیوم نے بھی وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس خبر کو ایک سنجیدہ معاملہ قرار دیتے ہوئے اس کی شفاف تحقیقات پر زور دیا۔
ابھی تو انویسٹیگیشن ہوگی نا، ابھی ہم ون سائیڈڈ ججمنٹ نہیں دینا چاہتے۔ اگر یہ ملوث پائے جاتے ہیں تو یہ پاکستان کے دوست نہیں، پاکستان کے دشمن ہیں۔ یہ بات آج سینٹ کے اندر بھی لیڈر آف دی اپوزیشن نے اٹھائی تھی اور ہم نے کہا تھا یہ کمیٹی کے سپرد کیا جائے، انویسٹیگیٹ کرے، اور حکومت پاکستان اس پہ کوائٹ کلیئر ہے۔ فیک ڈگریز جو ہیں ان کا یا کوئی بھی ایسا دھندا جو قوانین کے منافی ہو اور ملک کے وقار کو داؤ پہ لگاتا ہو، اس کو ہم کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔
ان کا کہنا تھا کہ ابھی اس معاملے کی تحقیقات ہونا باقی ہیں، اس لیے فی الوقت کوئی فیصلہ کرنا درست نہیں ہوگا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
خارجہ امور کے لیے وزیر اعظم کے مشیر سرتاج عزیز نے منگل کے روز سینٹ کو بتایا ہے کہ پاکستان اسرائیل کی جیل میں بند 16 پاکستانیوں کی تصدیق اور واپسی کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ یہ پاکستانی سن 2009 میں ایک تجارتی جہاز بحیرہ احمر میں حادثہ پیش آنے کے بعد سے لاپتہ ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہ ہونے کے باعث پاکستان امریکی اور اردنی سفارت خانوں کی مدد سے بالواسطہ ذرائع استعمال کر رہا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ اور قومی سلامتی سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ امریکہ اور اردن کے سفارت خانوں کے ذریعے ان 16 پاکستانیوں کی تلاش کی کوشش کی جا رہی ہے، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اسرائیل میں قید ہیں۔ یہ پاکستانی 2009 میں ایک تجارتی جہاز کو بحیرہ احمر میں پیش آنے والے حادثے کے بعد لاپتہ ہو گئے تھے۔ توجہ دلاؤ نوٹس کے جواب میں سرتاج عزیز نے کہا کہ ان لاپتہ ہونے والے پاکستانیوں کا معاملہ انسانی حقوق کا سنگین مسئلہ ہے، تاہم انہوں انہوں نے کہا کہ اب تک ان پاکستانیوں کی اسرائیلی جیلوں میں موجودگی کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ سرتاج عزیز نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہ ہونے کے باعث پاکستان اس معاملے کو دیگر ممالک کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے کہا تھا کہ ذرائع ابلاغ میں سامنے آنے والی ان اطلاعات کی تصدیق کی جا رہی ہے جن کے مطابق 16 پاکستانی اسرائیل کی جیل میں بند ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ اس ضمن میں اقوام متحدہ سے بھی مدد کی درخواست کی گئی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ عراق کے صوبے انبار کے دارالحکومت رامادی کا قبضہ داعش سے چھڑانے کے لیے عراقی فوج کی مدد کرے گا۔ رامادی عراقی دارالحکومت بغداد سے 125 کلومیٹر دور ہے اور عہدیداروں کو پریشانی ہے کہ یہ آنے والی جنگ دہشت گرد گروپ داعش کے فائدے میں جا سکتی ہے۔ اس بارے میں جیف سیلڈن کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ کل کی زبانی۔
داعش کی جانب سے انٹرنیٹ پر ارسال کی جانے والی ویڈیو میں گروپ کی جانب سے رمادی پر قبضے کے بلند و بانگ دعوے کیے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے امریکی فوج کے عہدیداروں کو یہ صفائی پیش کرنا پڑ رہی ہے کہ غلطی کہاں ہوئی۔ پینٹاگون کے ترجمان کرنل سٹیو وان کا کہنا ہے، کچھ عرصے سے ہمیں توقع تھی کہ ایسا ہونے کا امکان موجود ہے۔ شاید ایک سال سے رمادی کا گھیرا جاری تھا، اس کے یہ معنی ہیں کہ اب ہمیں اپنے عراقی شراکت داروں کے ساتھ رمادی کا دوبارہ قبضہ حاصل کرنا ہوگا۔ چونکہ عراقی افواج رمادی شہر میں اپنے تمام ٹھکانوں کو چھوڑ چکی ہیں، اس لیے اب داعش کو مار بگھانے کا تمام تر انحصار امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے کندھوں پر آن پڑا ہے۔ پیر کے روز اتحاد نے داعش کے خلاف 8 فضائی کاروائیاں کی تھیں۔ تاہم امریکی عہدیداروں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ سب کافی نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ رمادی کے شہری علاقے میں لڑائی کے اپنے الگ تقاضے ہیں۔ اس علاقے میں عراقی افواج کی مزاحمت کے بارے میں بھی سوال موجود ہیں۔ امریکہ کے ایک سینئر فوجی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ابتدائی معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ عراقی فوجیوں نے عددی برتری حاصل ہونے کے باوجود راہ فرار اختیار کی تھی۔ فی الوقت ایران کی حامی عراق کی شیعہ ملیشیاؤں سے مدد ملنے کا امکان ہے۔ یہ لڑاکے عراقی وزیر اعظم کے کہنے پر رمادی کی باہری سرحدوں پر اکٹھا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس سے داعش کو فائدہ پہنچنے کا امکان موجود ہے۔ داعش اتنی بڑی تعداد میں شیعہ فورس کے سنی علاقے میں موجودگی کو فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دینے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اس بارے میں امریکی انٹیلیجنس کے سابق عہدیدار اور عراق میں فوج کے مشیر مائیکل پریجنٹ کا کہنا ہے، داعش بغداد کے جتنا قریب جائے گا بغداد اتنا ہی فرقہ پرست اور سنی مخالف نظر آئے گا۔ اس سے سنیوں کی مسلح جد و جہد شروع ہونے کا امکان موجود ہے جو کہ داعش کے خلاف نہیں ہوگی بلکہ اپنی حکومت اور شیعہ ملیشیا کے خلاف ہوگی۔ تاہم اس کا داعش کے ساتھ کوئی باہم ربط نہیں ہوگا۔ انٹیلیجنس کے عہدیداروں کو یہ تشویش بھی لاحق ہے کہ داعش انتشار کے اس تناظر کو استعمال کرتے ہوئے نئے جہادی بھرتی کرنے کے لیے پروپوگینڈا مہم تیز کر سکتی ہے، کیونکہ داعش کی جانب سے خود ساختہ خلافت کی سالگرہ بھی قریب آنے والی ہے۔ امریکی عہدیداروں کو یقین ہے کہ بالآخر امریکی اتحاد کی فضائی قوت اور عراق کی بری افواج کا اکٹھ رمادی کا قبضہ چھڑانے کے لیے کافی ہوگا۔ تاہم پینٹاگون کے عہدیدار اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ رمادی کے شہریوں کے لیے یہ انتظار کی طویل گھڑیاں ہوں گی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ان رپورٹوں کے بعد کے شام میں داعش کے ساتھ مل کر لڑنے والے کم از کم 3 آسٹریلوی باشندے وطن واپس آنا چاہتے ہیں۔ آسٹریلیا نے ایسے جہادیوں سے کسی قسم کی نرمی برتنے کو خارج از امکان قرار دے دیا۔ سڈنی سے فل مرسر کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
آسٹریلیا کے وزیر اعظم ٹونی ایبٹ نے کہا ہے کہ وہ ان شہریوں کے لیے کسی قسم کی رحم دلی کا مظاہرہ نہیں کریں گے جنہوں نے ملک سے باہر جنگجو گروپوں میں شمولیت اختیار کی لیکن اب پچھتا رہے ہیں اور وطن واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسٹر ایبٹ ان رپورٹوں کا جواب دے رہے تھے کہ 3 آسٹریلوی باشندے جو شام میں اسلامی گروپوں میں شامل ہیں، ان سے وطن لوٹنے سے متعلق بات چیت جاری ہے۔ ایک شخص کے وکیل کا کہنا ہے کہ ان کا موکل جہاد کے فریب میں آ گیا تھا اور وہ دوسرے لوگوں کو اس میں شمولیت سے روکنے میں مدد کر سکتا ہے، لیکن ان کا موکل تسلیم کرتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ حالیہ صورتحال کے پیش نظر آسٹریلیا واپس آئے۔ اسلامی جنگجوؤں کے ساتھ 6 ماہ کے دوران اس نے لوگوں کو پتھر مار مار کر ہلاک کرنے اور انہیں پھانسیاں دیتے ہوئے دیکھا۔ یہ شخص جو اسلام قبول کر چکا ہے ایک نرس ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ فریب کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ اپنے خاندان والوں کو بہت یاد کرتا ہے اور گھر واپس جانا چاہتا ہے، لیکن مسٹر ایبٹ نے کہا ہے کہ گھر کے لیے ترسنے والے جہادیوں سے کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔
If you go abroad to kill innocent people in the name of misguided fundamentalism and extremism,
وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بیرون ملک جا کر گمراہ کن بنیاد پرستی اور دہشت گردی کے نام پر معصوم لوگوں کو قتل کریں، اور اگر آپ بیرون ملک جا کر ایک اسلام پرست قاتل بن جائیں، تو بہت ہی مشکل ہے کہ ہم آپ کو اس ملک میں خوش آمدید کہیں گے۔ آسٹریلیا کے عوام توقع کرتے ہیں کہ ان کا ملک محفوظ ہو، اور جو کوئی بیرون ملک ایک دہشت گرد رہ چکا ہو، بہت ممکن ہے کہ آسٹریلیا میں بھی دہشت گرد بن جائے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ 100 سے زیادہ آسٹریلوی باشندوں نے عراق اور شام میں کٹر اسلام پرست گروپوں میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ گزشتہ برس حکومت نے بغیر کسی وجہ کے مشرق وسطی کے شورش زدہ علاقوں میں جانے کو غیر قانونی قرار دے دیا تھا، اور اس جرم کا ارتکاب کرنے والے 100 سال قید کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ستمبر میں کیمبرا نے ملک کے اندر خطرے کی سطح میں اضافہ کر دیا تھا، اور اس وقت سے انسداد دہشت گردی کی متعدد کارروائیاں کی ہیں۔ حالیہ مہینوں میں کئی مبینہ منصوبوں کو بھی ناکام بنایا ہے۔ نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
افغانستان میں ایک عدالت نے کابل میں ایک ہجوم کے ہاتھوں خاتون کی ہلاکت میں ملوث ہونے پر 11 پولیس اہلکاروں کو 1 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ منگل کو جج سیف اللہ مجددی نے ان پولیس اہلکاروں کو فرائض میں غفلت کا مرتکب قرار دیتے ہوئے سزا سنائی، جبکہ دیگر 8 اہلکاروں کو ناکافی شواہد کی بنا پر بری کر دیا گیا۔ 19 مارچ کو کابل میں ایک 27 سالہ خاتون فرخندہ کو لوگوں نے بدترین تشدد کا نشانہ بنا کر ہلاک کرنے کے بعد اس کی لاش کو نظر آتش کر دیا تھا۔ اس پر الزام تھا کہ اس نے قرآنی صفات کی بے حرمتی کی ہے۔ اس واقعے کی موبائل فون سے بنائی گئی ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد افغانستان سمیت دنیا بھر میں شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس واقعے میں 49 افراد کے خلاف مقدمہ چلایا گیا، جن میں 11 پولیس والے بھی شامل ہیں۔ رواں ماہ کے اوائل میں عدالت نے 4 ملزمان کو سزائے موت اور 8 کو 16 سال قید کی سزا سنائی تھی، جبکہ 18 کو عدم ثبوت کی بنا پر رہا کر دیا گیا تھا۔ صدر اشرف غنی نے فرخندہ کی ہلاکت کی تحقیقات کا حکم دیا تھا، جس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ خاتون نے قرآن کی بے حرمتی نہیں کی تھی۔ ایران کی جیل میں پچھلے 1 سال سے قید ایک امریکی رپورٹر آئندہ ہفتے عدالت میں پیش ہوگا، اس پر جاسوسی کے الزامات بھی ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کے ایران میں بیورو چیف جیسن رضائیان ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق 26 مئی کو عدالت میں حاضر ہوں گے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے نے رضائیان کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ اپنے بیوی اور ایک تیسرے شخص کے ساتھ، جنہیں تہران میں پچھلے جولائی میں اکٹھے قید کیا گیا تھا، عدالت میں پیش ہوں گے، اور اگر وقت ہوا تو مقدمہ اسی روز شروع ہو جائے گا۔ امریکہ، پریس کی آزادی کے گروپ اور واشنگٹن پوسٹ سب نے رضائیان کی مسلسل حراست پر تنقید کی ہے، جو بغیر الزامات کے 9 ماہ سے جیل میں ہیں۔ پچھلے ماہ امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان خاتون میری ہارف نے ان 4 الزامات کو بےہودہ قرار دیا تھا، اور وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ یہ مسترد کیے جائیں۔ امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے وسطی شہر ویکو میں اتوار کو موٹر سائیکل سوار گروپوں کے درمیان تصادم میں 9 افراد کی ہلاکت کے بعد پولیس نے لگ بھگ 200 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق انہوں نے واردات ملوث ہونے کے شعبے میں اب تک 192 افراد کو حراست میں لیا ہے، جبکہ جائے وقوع سے کم از کم 50 ہتھیار بھی تحویل میں لیے گئے ہیں۔ ویکو کے پولیس سربراہ پیٹرک سوئنٹن نے پیر کو صحافیوں کو بتایا ہے کہ اتوار کو موٹر سائیکل سواروں کے 5 مختلف گروپوں کے مابین تصادم ہوا تھا، جس میں 9 افراد ہلاک اور 18 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ ویکو کے ایک معروف کاروباری علاقے میں واقع ایک ریستوران میں تصادم کا آغاز تلخ کلامی اور ہاتھ اپائی سے ہوا تھا، جس کے بعد فریقین نے ایک دوسرے کو لاٹھیوں، خنجروں اور زنجیروں اور بعد ازاں آتشی اسلحے سے نشانہ بنایا۔ سارجنٹ سوئنٹن نے بتایا کہ جب پولیس اہلکار جائے وقوع پر پہنچے تو ملزمان نے ان پر بھی فائرنگ کی، لیکن خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ حراست میں لیے جانے والے بعض افراد فائرنگ اور تصادم میں ملوث ہیں، جبکہ دیگر واقعے کے عینی شاہد ہو سکتے ہیں جن سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون جمعرات کے روز فیکٹری پارک کا دورہ کر رہے ہیں جو شمالی اور جنوبی کوریا کو علیحدہ کرنے والے غیر فوجی زون میں واقع ہے۔ دونوں ملکوں کے اس مشترکہ کائی سونگ کمپلیکس پر بان کی مون کا مجوزہ دورہ دو عشروں کے درمیان پہلا واقعہ ہوگا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے شمالی کوریا کا دورہ کیا ہو۔ منگل کے روز اس دورے کا اعلان کرتے ہوئے مسٹر بن نے فیکٹری پارک کو دونوں کوریاؤں کے لیے کامیاب ماڈل قرار دیا۔ جنوبی کوریا کے درجنوں جنگی بحری جہاز، لڑاکا طیارے اور آبدوزیں گولہ بارود کے استعمال کے ساتھ کی جانے والی جنگی مشقوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ سول کا کہنا ہے کہ یہ شمالی کوریا کی جانب سے حالیہ فوجی اشتعال انگیزیوں کے جواب میں کی جا رہی ہیں۔ جنوبی کوریا کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ بحریہ اور فضائیہ کے مشترکہ مشقوں میں کم از کم 20 بحری جہاز اور آبدوزیں حصہ لے رہی ہیں، جس میں جزیرہ نما کوریا کے مشرقی ساحل پر بحری جہازوں کو نشانہ بنانے والے میزائل بھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ وزارت دفاع کے مطابق منگل کو ہونے والی مشقوں کا مقصد شمالی کوریا کے سمندر میں اشتعال انگیزی کے ارادے کو کچلنا ہے۔ گزشتہ ماہ شمالی کوریا کی جانب سے آبدوز سے چلائے جانے والے بیلسٹک میزائل کے مغربی ساحل پر تجربے پر سول نے تشویش کا اظہار کیا تھا۔ اس تجربے کی خبروں کی تصدیق نہیں کی جا سکی، مگر ماہرین کا اصرار ہے کہ پیونگ یانگ کو ابھی بھی اس ٹیکنالوجی کو مکمل طور پر تیار کرنے کے لیے مزید چند سال درکار ہیں۔ مکمل ہونے کے بعد آبدوز سے میزائل مارنے کا پروگرام شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام میں بامانی توسیع کر سکتا ہے۔ اقوام متحدہ نے شمالی کوریا پر جوہری اور بیلسٹک میزائل کے تجربات کرنے پر پابندی عائد کر رکھی ہے، تاہم اس نے حالیہ برسوں میں ہتھیاروں کے پروگرام کی ترقی کا کام جاری رکھا ہے۔ تھائی لینڈ کی سابق وزیراعظم ینگلک شناوت آج عدالت میں پیش ہوئیں اور اس جرم کے الزام پر اپنی بے گناہی کی اپیل دائر کی کہ وہ چاولوں کی اعانت کے پروگرام کی بد انتظامی میں ملوث تھیں، جس میں ملک کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ مس ینگلک، جنہیں پچھلے سال وزیراعظم کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا تھا، جب بینکاک کی سپریم کورٹ پہنچیں تو ان کے درجنوں حامیوں نے نعرے لگا کر ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ انہیں اعتماد ہے کہ وہ بری ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ چاولوں کے وعدے کی پالیسی وہ پالیسی ہے جس کا ہم نے اپنی انتخابی مہم میں عوام سے وعدہ کیا تھا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
کرکٹ۔ لاہور میں زمبابوے کرکٹ ٹیم کے مینیجر نے ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ان کا ملک چاہتا ہے کہ پاکستان کرکٹ کی دنیا میں فعال طور پر دوبارہ شامل ہو جائے۔ اس نیوز کانفرنس کی مزید تفصیلات کے ساتھ لاہور سے افضل رحمان۔
پاکستان کے دورے پر آئی زمبابوے کی کرکٹ ٹیم کے مینیجر کا کہنا ہے کہ زمبابوے بھی پاکستان کی طرح کرکٹ کے حوالے سے عالمی تنہائی کا شکار رہا ہے، اور ان کو بھی کہا جاتا تھا کہ سیکیورٹی مسائل کی وجہ سے دوسرے ملکوں کی کرکٹ ٹیمیں وہاں نہیں آ سکتی۔ منگل کو قذافی سٹیڈیم میں زمبابوے کی کرکٹ ٹیم کے کپتان کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مینیجر کا کہنا تھا کہ ان کے کرکٹ بورڈ کو حکومت نے کلی اختیار دیا تھا کہ وہ پاکستان جانے یا نہ جانے کے بارے میں فیصلہ کرے، اور بورڈ نے یہاں ٹیم بھیجنے کا فیصلہ کیا، جبکہ تمام کھلاڑی ان کے کہنے کے مطابق رضاکارانہ بنیادوں پر یہاں آئے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں ٹیم مینیجر نے کہا، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لوگ کرکٹ سے محبت کرتے ہیں اور انہیں خوشی ہے کہ وہ اس سلسلے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں کہ پاکستانی اپنی سرزمین پر کرکٹ کے اپنی ہیروز کی کارکردگی دیکھ کر خوشی محسوس کر سکیں گے۔ زمبابوے کرکٹ ٹیم کے مینیجر کا کہنا تھا کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم مضبوط ٹیم ہے، مگر زمبابوے کے کھلاڑیوں کے بھی ان کے بقول حوصلے بلند ہیں۔ کرکٹ ٹیم کے کپتان سے جب پوچھا گیا کہ ان کی ٹیم کس شعبے میں زیادہ مضبوط ہے تو کپتان کا جواب تھا کہ سبھی شعبوں میں ٹیم مضبوط ہے۔ لاہور میں پیر کی رات دیر گئے زمبابوے کی کرکٹ ٹیم کی آمد کے وقت سے سیکیورٹی کے حوالے سے ان انتظامات پر پوری طرح عمل ہو رہا ہے جن کی کئی روز سے ریہرسل جاری تھی۔ منگل کو ہوٹل سے قذافی اسٹیڈیم تک تمام راستے میں نہ صرف ٹریفک معطل رکھی گئی بلکہ راستے بھر ہیلی کاپٹروں کے ذریعے نگرانی کی جاتی رہی۔ زمبابوے ٹیم کے مینیجر نے سیکیورٹی کے انتظامات پر پریس کانفرنس کے دوران میں اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے منتظمین کا شکریہ ادا کیا۔ زمبابوے کی کرکٹ ٹیم اپنے اس دورے کے دوران میں 2 T20 میچ اور 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچ کھیل رہی ہے۔ گرمیوں کے موسم میں T20 میچ چونکہ شام 7 بجے سورج ڈھلنے کے بعد شروع ہوں گے، لہٰذا ان میچوں میں کرکٹ شائقین کی دلچسپی زیادہ ہے اور انہی میچوں کے ٹکٹ بھی زیادہ فروخت ہوئے ہیں۔ قذافی اسٹیڈیم اور اس کے ارد گرد کا علاقہ جو نشتر سپورٹس کمپلیکس کہلاتا ہے سیکیورٹی کے مکمل حصار میں ہے۔ وہاں موجود دفاتر اور دکانیں وغیرہ بند کر دی گئی ہیں اور ہر طرف سیکیورٹی اہلکار دیکھے جاتے ہیں اور تمام علاقے کی سی سی ٹی وی کیمروں سے نگرانی بھی ہو رہی ہے۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
زمبابوے کی کرکٹ ٹیم کے پاکستان آنے پر اراکین پارلیمنٹ نے بھی مسرت کا اظہار کیا۔ 6 سال کے عرصے میں یہ پہلی غیر ملکی کرکٹ ٹیم ہے جو پاکستان آئی ہے۔ لاہور کے ہوائی اڈے پر ان کا شاندار خیر مقدم کیا گیا۔ اسلام آباد سے ناصر محمود تفصیل بتاتے ہیں۔
زمبابوے کی کرکٹ ٹیم پاکستان کے خلاف سیریز کھیلنے کے لیے منگل کو الصبح لاہور پہنچ گئی۔ ٹیسٹ میچ کھیلنے کا درجہ رکھنے والی کسی بھی بین الاقوامی کرکٹ ٹیم کا 6 سالوں میں پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہے۔ مارچ 2009 میں لاہور میں سری لنکا کی کرکٹ ٹیم پر ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد سے پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کے دروازے بند ہو گئے تھے اور بین الاقوامی ٹیمیں سیکیورٹی خدشات کے باعث یہاں آ کر کھیلنے سے انکار کرتی رہی ہیں۔ زمبابوے کی ٹیم کو سخت سیکیورٹی حصار میں لاہور ایئرپورٹ سے ان کے ہوٹل تک پہنچایا گیا اور حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے جو انتظامات کیے ہیں اس سے دیگر ملکوں کی ٹیموں کو بھی پاکستان آ کر کھیلنے کا حوصلہ ملے گا۔ کرکٹ کے حلقے اور شائقین زمبابوے کی پاکستان آمد کو ملک میں بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی کے لیے انتہائی خوشگون قرار دے رہے ہیں۔ اسلام آباد میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس دورے کو ملک میں کھیلوں کے لیے نیک شگون قرار دیا۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کہتے ہیں کہ اس سے پاکستان کھیلوں کی دنیا میں دوبارہ اپنا مقام بحال کر سکتا ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر یہ سلسلہ آگے بھی چل پڑے تو پاکستان پھر ایک بار اپنے اس پرانے سطح پر پہنچ سکتا ہے جس سے ہم گر گئے تھے، اور لوگ یہاں آنا پسند نہیں کرتے تھے، سرمایہ لگانا پسند نہیں کرتے تھے، سیر پر بھی آنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب دوبارہ لوگوں کا ایک اعتماد بحال ہوا ہے تو اٹ از ویل۔
پیپلز پارٹی کے سینیٹر اور سابق وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک نے کہا کہ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے۔
یہ ایک بڑی اچھی اپرچونیٹی پاکستان کو ملی ہے کہ یہاں وہ کھیلیں، ان کو پوری سیکیورٹی دی جائے اور وہ یہاں سے کھیل کر آرام سے پیس کے ساتھ بغیر کسی پرابلم کے وہ جائیں واپس، اور تاکہ یہ پاکستان کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کا ایک موقع ملے کہ پاکستان سیف ہے ہر گیم کے لیے۔
جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے سینیٹر طلحہ محمود کے مطابق اب کرکٹ بورڈ کو دیگر ملکوں کی ٹیموں کو بھی پاکستان لانے کے لیے مؤثر کوششیں کرنی چاہئیں۔
دعا ہے کہ یہ ان کا جو وزٹ ہے یہ خیر و عافیت کے ساتھ گزر جائے، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ بورڈ کو چاہیے جو اس کا کام ہے کہ اچھی اچھی ٹیمیں یا ایسی ٹیمیں جن کے ساتھ جن ملکوں کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں ان کو بھی بلایا جائے، یہ بہت اچھا میسج جائے گا۔
پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں کہ کھیلوں کی سرگرمیاں بحال ہونے سے عوام کو صحت مند تفریح کے مواقع فراہم ہوں گے۔
میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس قسم کی ایکٹیویٹی سے لوگوں کا دھیان بجائے اس کے کہ وہ نگیٹو چیزوں میں ہوں اور ذہنی مریض بنے، اس قسم کا ان کو آؤٹ لیٹ چاہیے جس میں کہ ان کی انٹرٹینمنٹ ہو، ان کے جو ذہن کے جو خودرے پورشن ہیں وہ اسموتھن ہو سکیں۔
مہمان ٹیم پاکستان کے خلاف 3 ایک روزہ بین الاقوامی اور 2 T20 میچز لاہور ہی میں کھیلے گی۔ پہلا T20 میچ جمعے کو کھیلا جائے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے۔
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے۔ लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहक होगी।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत। उर्दू सर्विस के ये प्रोग्राम मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नशर होते हैं।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urdu.voa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
पाकिस्तान में सदरात के 9:30, भारत में 10 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 12:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ। खैबर पख्तूनख्वा सूबे के मर्दान जिले के एक इलाके में पोलियो के कतरे पिलाने वाली टीम पर फायरिंग की गई, जिससे पुलिस का एक अहलकार जख्मी हो गया जबकि हमलावरों में एक को हलाक कर दिया गया। पेशावर से शमीम शाहिद।
पाकिस्तान की सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला मर्दान में मंगल को इंसदादी पोलियो टीम पर हमले में एक हमलावर हलाक और एक पुलिस अहलकार जख्मी हो गया। इत्तलात के मुताबिक जिला मर्दान के इलाके तंबुलक में इंसदादी पोलियो की टीम घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ थी कि जब 5 हमलावरों ने उन पर फायरिंग की। फायरिंग से पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर एक पुलिस अहलकार जख्मी हो गया। टीम की हिफाजत के लिए मौजूद एक और पुलिस अहलकार ने जवाबी फायरिंग की, जिससे एक हमलावर मौके पर हलाक हो गया जबकि 2 हमलावरों को हिरासत में ले लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के 11 मुंतखब अजला में पीर से 3 रोजा पोलियो मुहिम शुरू हुई थी, जिसमें 5 साल से कम उम्र के 20 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाते हैं। हालिया बरसों में पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने वाले दर्जनों रजाकारों और उनकी हिफाजत पर मामूर पुलिस अहलकारों को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में निशाना बनाया गया है। रवा बर्स कराची, क्वेटा, जोब, मानसेरा और कबायली इलाका जात बाजौड़ और खैबर एजेंसी में भी इंसदादी पोलियो टीमों पर हमलों में जानों का जिया हुआ है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया के अलावा दुनिया भर में पोलियो का खात्मा किया जा चुका है। पाकिस्तान भी जिस्मानी माजूरी का बायस बनने वाली इस बीमारी के खात्मे की कोशिशें कर रहा है और इस सिलसिले में अफगानिस्तान के साथ मिलकर सरहदी इलाकों में मुश्तरका पोलियो मुहिम चलाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। सिक्योरिटी खदशात के बावजूद बीमारी के खात्मे के लिए साल में कई मरतबा 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। ताहम अभी तक इंसदादी पोलियो टीमों पर हमले रोकने में खातिरख्वाह पेशरफ्त नहीं की जा सकी। शमीम शाहिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, पिशावर।
11 रोज पेशतर शिमाली इलाके नलतर में पेश आने वाले हेलीकॉप्टर हादसे में शदीद जख्मी हो जाने वाले इंडोनेशिया के सफीर सिंगापुर के एक अस्पताल में मंगल के रोज इंतकाल कर गए। इस्लामाबाद से यह है इशरत सलीम की रिपोर्ट।
पाकिस्तान के शुमाली पहाड़ी इलाके नलतर में हेलीकॉप्टर हादसे के 11 दिन बाद इंडोनेशिया के इस्लामाबाद में तैनात सफीर बुरहान मोहम्मद सिंगापुर के एक अस्पताल में मंगल को इंतकाल कर गए हैं। बुरहान मोहम्मद इस हादसे में शदीद जख्मी हो गए थे। इनकी अहलिया मौका पर ही हलाक हो गई थी। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने मंगल को जारी होने वाले एक बयान में कहा कि सफीर बुरहान मोहम्मद को हादसे के फौरन बाद खारिया में आर्मी बर्न सेंटर ले जाया गया, लेकिन बाद में इंडोनेशिया की हुकूमत की दरख्वास्त पर इन्हें फिजाई एम्बुलेंस के जरिए सिंगापुर के एक अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 58 साला बुरहान मोहम्मद गिलगित बल्तिस्तान की वादी नलतर में उस वक्त शदीद जख्मी हो गए थे जब पाकिस्तानी फौज का एक हेलीकॉप्टर जिसमें वो सवार थे लैंडिंग से चंद मिनट कबल तकनीकी खराबी के बायस एक स्कूल की इमारत पर जा गिरा। बुरहान मोहम्मद को सफारतकारों के एक ग्रुप के हमरा 8 मई को पाकिस्तानी फौज के 4 हेलीकॉप्टरों के जरिए सियाहत के एक मंसूबे के इफ्तिताह के मौके पर गिलगित बल्तिस्तान की वादी नलतर ले जाया जा रहा था। اس حادثے میں 3 پاکستانی اہلکاروں کے علاوہ فلپائن اور ناروے کے سفیر جبکہ انڈونیشیا اور ملائیشیا کے سفیروں کی بیگمات سمیت 7 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ حادثے میں زخمی ہونے والے افراد میں ہالینڈ اور انڈونیشیا کے سفیر بھی شامل تھے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے انڈونیشیا کے سفیر کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سنگاپور میں پاکستان کے سفیر ان کی میت کے ساتھ انڈونیشیا میں ان کے آبائی شہر جائیں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے ان کے انتقال پر انتہائی دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ممالک کے مابین دوستی کو فروغ دینے کے لیے آن جہانی سفیر کی کوششوں کی تعریف کی۔ پاکستان میں اس نوعیت کا یہ پہلا ہیلی کاپٹر حادثہ تھا جس میں اتنی تعداد میں غیر ملکی سفرا ہلاک و زخمی ہوئے۔ کلعدم تحریک طالبان پاکستان نے دعویٰ کیا تھا کہ اس ہیلی کاپٹر کو ان کے شدت پسندوں نے میزائل سے نشانہ بنایا، لیکن پاکستانی حکام نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے یہ کہا کہ حادثے میں دہشت گردی کی کسی بھی کارروائی کے کوئی شواہد نہیں ملے اور شدت پسندوں کا یہ دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
دہلی میں متعدد سرکاری افسروں نے وزارت داخلہ سے کہا ہے کہ وہ دہلی کے وزیر اعلیٰ ارون کیجریوال کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے۔ انتظامی امور کے سلسلے میں دہلی حکومت اور نائب گورنر نجیب جنگ کے درمیان تنازع بڑھتا جا رہا ہے۔ نئی دہلی سے یہ سہیل انجم کی رپورٹ۔
دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال اور لیفٹیننٹ گورنر نجیب جنگ کے مابین جاری اختیارات کی جنگ اب صدر پرنب مکھرجی کے دروازے پر پہنچ گئی۔ منگل کے روز پہلے نجیب جنگ نے اور پھر اروند کیجریوال نے صدر سے ملاقات کی اور ان کے سامنے اپنا اپنا موقف رکھا۔ نجیب جنگ نے بعد کو وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ سے بھی ملاقات کی۔ دونوں کا دعویٰ ہے کہ افسروں کے تقرر کا حق صرف انہیں حاصل ہے۔ دہلی حکومت کے متعدد افسران اس لڑائی سے پریشان ہیں اور کم از کم 2 درجن افسروں نے وزارت داخلہ سے درخواست کی ہے کہ ان کا تبادلہ کہیں اور کر دیا جائے۔ وہ اروند کیجریوال کے ماتحت رہ کر کام کرنا نہیں چاہتے۔ ان کو اندیشہ ہے کہ اگر وہ ان کے بجائے لیفٹیننٹ گورنر کے حکم پر عمل کریں گے تو انہیں ہراساں کیا جائے گا۔ اروند کیجریوال عام آدمی پارٹی کے بانی کنوینر ہیں اور اسمبلی انتخابات میں ان کی پارٹی کو 70 میں سے 67 نشستوں پر کامیابی ملی ہے۔ دہلی کو مکمل ریاست کا درجہ حاصل نہیں ہے، بہت سے اختیارات لیفٹیننٹ گورنر کے ہاتھ میں ہیں۔ اروند کیجریوال کا الزام ہے کہ لیفٹیننٹ گورنر مرکز کی بی جے پی حکومت کا ایجنڈا دہلی میں نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں کے مابین اس وقت تنازعہ شروع ہوا جب نجیب جنگ نے سینئر بیوروکریٹ شکنتلا گاملن کو دہلی کا کارگزار چیف سیکرٹری مقرر کر دیا، جبکہ کیجریوال نے اس تقرر کی مخالفت کی تھی۔ اس کے بعد حکومت کی جانب سے دہلی سیکرٹریٹ میں واقع پرنسپل سیکرٹری سروسز آنندو مجومدار کے دفتر میں تالا لگا کر انہیں باہر کر دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ گاملن کے تقرر کے خلاف اروند کیجریوال کی جانب سے بطور احتجاج یہ قدم اٹھایا گیا، انہوں نے اس تقرر کی راہ ہموار کی تھی۔ مرکزی وزارت داخلہ اس معاملے میں لیفٹیننٹ گورنر کے ساتھ ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ نجیب جنگ کو تقرر کا اختیار حاصل ہے۔ وزیر مالیات اور سینئر بی جے پی لیڈر ارون جیٹلی نے دہلی کی عام آدمی پارٹی کی حکومت کے ان اقدامات کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ اس حکومت کا قیام ایک بہت مہنگا تجربہ ثابت ہوا۔ دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا نے اروند کیجریوال کے اقدامات کی حمایت کی اور کہا کہ جو لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں انہوں نے آئین کو نہیں پڑھا ہے۔ بقول ان کے، ہمارے جمہوری اختیارات کو کوئی بھی شخص ہڑپ نہیں سکتا۔ قانونی ماہرین نے اس معاملے میں الگ الگ رائے ظاہر کی ہے۔ سپریم کورٹ کی سینئر وکیل اندرا جے سنگھ کے مطابق دہلی حکومت کو اپنے افسران کے انتخاب کا حق حاصل ہے۔ دوسرے سینئر وکیل راجیو دھون کے مطابق لیفٹیننٹ گورنر نے اپنے دائرہ اختیار سے باہر جا کر کارروائی کی، جبکہ ایک اور سینئر وکیل سبھاش کشیپ کا کہنا ہے کہ آخری فیصلہ کرنے کا حق لیفٹیننٹ گورنر کو حاصل ہے۔ ادھر دہلی حکومت نے ایک سرکولر جاری کر کے افسروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ لیفٹیننٹ گورنر کا حکم ماننے سے قبل حکومت کے وزراء کی اجازت لیں۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اقوام متحدہ نے جنوب مشرقی ایشیائی ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے پناہ کے تلاشی لوگوں کی کشتیوں کو واپس سمندر میں دھکیلنے کی اپنی پالیسیوں میں تبدیلی کریں۔ تفصیلات شہناز نفیس سے۔
اقوام متحدہ جنوب مشرقی ایشیا کے ان ممالک کی حکومتوں پر دباؤ میں اضافہ کر رہا ہے جو انسانی اسمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کے بعد سمندر میں پھنسے ہوئے پناہ گزینوں کو بچانے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ منگل کے روز اقوام متحدہ کی ایجنسیوں کے ایک اتحاد نے ایک مشترکہ بیان میں انڈونیشیا، ملیشیا اور تھائی لینڈ کے رہنماؤں سے براہ راست مطالبہ کیا ہے کہ وہ پناہ گزینوں کی کشتیوں کو پیچھے دھکیلنے کی پالیسیوں کو تبدیل کریں۔ منگل کے روز کوریا میں ایک لیڈرشپ میٹنگ سے گفتگو کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے خطے کے ممالک پر زور دیا کہ وہ پناہ گزینوں کو سہارا دیں۔
I have been discussing this matter with the leaders in Southeast Asia, where these refugees normally
روہنجیا مسلمانوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بان کی مون نے کہا کہ میں اس مسئلے پر جنوب مشرقی ایشیا کے رہنماؤں کے ساتھ بحث کرتا رہا ہوں۔ میں جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک کے رہنماؤں سے کہتا ہوں کہ وہ ان پناہ گزینوں کو تسلیم کرے اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر زندگی بچانے میں ان کی معاونت کرے۔ یہ الفاظ تھے بان کی مون کے۔ حالیہ دنوں میں پناہ گزینوں کی کشتیوں کو واپس بھیجنے کے سلسلے میں بین الاقوامی برادری نے انڈونیشیا، ملیشیا اور تھائی لینڈ کی مذمت کی ہے، جبکہ یہ ممالک خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے بنگلہ دیش اور برما سے آنے والے تارکین وطن پر توجہ نہ دی تو ان کے ساحل لوگوں سے کھچا کھچ بھر جائیں گے۔ گزشتہ ہفتے تقریباً 3,000 افراد کو جو کشتیوں میں سوار تھے سمندر میں ڈوبنے سے بچایا جا چکا ہے۔ ان متاثرین میں بیشتر تعداد روہنجیا مسلمانوں کی ہے۔ ان میں سے بعض کو برما میں مذہبی بنیاد پر ہراساں کیا جاتا ہے اور یہ وہاں بہت سے بنیادی حقوق سے محروم ہے، جبکہ ان میں سے بعض پناہ گزینوں کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے جو بہتر روزگار کی تلاش میں ملک چھوڑ رہے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نائجیریا کی فوج کا کہنا ہے کہ ملک کے شمال مشرقی سمبیسا جنگلات کے علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف جاری کارروائی کے ایک حصے کے طور پر بوکو حرام کے 10 ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا، جس دوران بڑی تعداد میں دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل ایس کے عثمان نے وائس آف امریکہ کی ہاؤزہ سروس کو بتایا کہ درے کیمپ جنگلات کے علاقے کا سب سے زیادہ مشہور ٹھکانہ تھا، جس کا ہفتے کے روز صفایا کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بارودی سرنگ میں پھنسنے کے باعث ایک فوجی ہلاک، جبکہ کارروائی کے دوران دو زخمی ہوئے۔ عثمان نے بتایا کہ حکام ابھی ہلاکتوں کے علاوہ شدت پسندوں کے قبضے سے بازیاب کرائے گئے افراد کی تعداد کا پتہ لگا رہے ہیں۔ نائجیریا کے ساتھ ساتھ اس کے ہمسایہ کیمرون، شاد اور نیجر نے حال ہی میں بوکو حرام کی بغاوت کے خاتمے کے لیے کارروائی کا آغاز کیا ہے، جس میں اب تک 10,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ نائجیریا کے شمال مشرقی علاقے میں 15,00,000 افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ سن 2009 سے بوکو حرام کی دہشت گرد حملوں میں پر مبنی مہم جاری ہے، جس کا مقصد شمالی نائجیریا کو اسلامی ریاست بنانا ہے۔ امریکہ اور اقوام متحدہ نے پیر کے روز مصر میں سابق صدر محمد مورسی اور دیگر اسلام پرستوں کو موت کی سزا دیے جانے پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے، جبکہ ترکی نے متنبہ کیا ہے کہ سزا پر عمل درآمد سے مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھے گی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا ہے کہ سزائے موت کے خلاف اپیلوں کے عمل کی وہ قریب سے نگرانی کریں گے، اور ساتھ ہی اس بات پر زور دیا ہے کہ ایسا عمل اپنایا جائے جس سے قانون کی حکمرانی کو فروغ ملے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ مصر کی جانب سے اجتماعی مقدمات چلائے جانے اور سزا سنائے جانے کی روایت نامناسب ہے، جسے وہ اکثر اپنے مخالف ارکان یا عدم تشدد پر عمل پیرا سرگرم کارکنوں کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ عراق میں شیعہ ملیشیاؤں کے جنگجو مغربی شہر رمادی کے نزدیک جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں، جس پر سنی شدت پسند تنظیم داعش نے اتوار کو قبضہ کر لیا تھا۔ عراق کے وزیراعظم حیدر العبادی نے اتوار کو رمادی سے عراقی فوج کے پسپا ہونے کے بعد ملائیشیوں کو رمادی پہنچنے کا حکم دیا تھا۔ شدت پسندوں نے رمادی کے بیشتر علاقے پر جمعے کو قبضہ کرنے کے بعد شہر کے وسط میں قائم صوبائی حکومت کے دفاتر پر اپنا سیاہ پرچم لہرا دیا تھا۔ وائٹ ہاؤس نے پیر کے روز کہا کہ صدر براک اوباما صورتحال پر روزانہ باقاعدگی سے بریفنگ لے رہے ہیں۔ ترجمان ایرک شولز نے شہر پر قبضہ واپس لینے کی لڑائی میں امریکہ کی حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اتوار سے اب تک اتحادی افواج نے 8 فضائی حملے کیے، جبکہ پچھلے 3 ہفتوں میں کل 32 حملے کیے گئے۔ جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین جنرل مارٹن ڈیمسی نے داعش کی رمادی پر پیش رفت کو ایک عرصے سے مصائب کے شکار وہاں کے مکینوں کے لیے ایک بڑا دھچکا قرار دیا. انہوں نے کہا کہ ایسے نقصانات افسوسناک ہیں لیکن جنگوں میں غیر معمولی نہیں ہیں. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ رمادی میں لڑائی کے دوران 500 افراد ہلاک ہوئے ہیں. امریکہ نے عزم کیا ہے کہ وہ عراقی فورسز کو داعش سے رمادی شہر کا قبضہ واپس لینے میں مدد دے گا. اگرچہ عہدیداروں کو تشویش ہے کہ متوقع لڑائی سے اس شدت پسند تنظیم کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. پیر کو امریکی فوج نے رمادی پر قبضے کی اہمیت یہ کہتے ہوئے کم کرنے کی کوشش کی کہ یہ پیچیدہ خونی لڑائی کے اتار چڑھاؤ کا حصہ ہے. رمادی پر قبضے سے چند دن قبل ہی امریکی فوج نے کہا تھا کہ عراق میں داعش اب دفاعی پوزیشن میں ہے. پینٹیگون کے ترجمان کرنل اسٹیو وارن نے کہا کہ ہمیں کچھ عرصے سے معلوم تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں اپنے عراقی ساتھیوں کے ساتھ مل کر رمادی کا قبضہ واپس لینا ہے. امریکہ نے عراقی دارالحکومت بغداد سے 125 کلومیٹر مغرب میں واقع شہر کا قبضہ واپس لینے کی وقت کا تعین نہیں کیا ہے. خبریں ختم ہوئیں. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے پیر کے روز جنوبی کوریا کے دورے کے موقع پر اشارہ دیا کہ چین شمالی کوریا کے خلاف نئی پابندیوں کی حمایت پر غور کر رہا ہے. تاہم سول میں تجزیہ کاروں نے وائس آف امریکہ کے برائن پیڈن کو بتایا کہ وہ اس بارے میں یقین نہیں رکھتے کہ چین کوئی ایسا تعزیری اقدام اٹھائے گا جو جزیرہ نما کوریا پر عدم استحکام کا باعث بن سکتا ہو. تفصیل سعدیہ اسد سے.
جان کیری نے بیجنگ اور سول میں رہنماؤں سے ملاقات کے بعد پیانگ یانگ پر جوہری اسلحے کے حصول کی جستجو اور شمالی کوریا کے رہنما کم جانگ ان پر وزیر دفاع ہیون یانگ چول سمیت کئی افسروں کی طیارہ شکن گن کے ذریعے سزائے موت پر تنقید کی. مسٹر کیری نے کہا کہ کم جانگ ان کی حکومت کو جوہری اسلحے کے خاتمے کے لیے عالمی مذاکرات کی جانب لانے کی کوششوں پر مایوسی اور بڑھتے ہوئے خدشات میں بیجنگ امریکہ کے ساتھ ہے. اور خاص طور پر مسٹر کیری کا کہنا تھا کہ امریکی اور چینی حکام شمالی کوریا پر نئی پابندیاں عائد کرنے پر غور کر رہے ہیں. اور انہوں نے اشارتاً کہا کہ بیجنگ اقوام متحدہ کی اس رائے شماری کی حمایت کرے گا جس کے تحت کم جانگ ان کی حکومت کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بنا پر جرائم کی عالمی عدالت سے رجوع کیا جائے گا تا وقتے کہ وہ اپنا رویہ تبدیل نہ کر لیں. سول کی یونسے یونیورسٹی میں شمالی کوریا اور چین کے تجزیہ کار جان ڈیلوری کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ بیجنگ کے رہنما مسٹر کیری کے خدشات پر ان کے ساتھ کھڑے ہوں لیکن انہیں شبہ ہے کہ وہ حکومت پر دباؤ بڑھانے میں ان کی حمایت کریں گے.
It makes me skeptical when we hear American officials speaking on behalf of Beijing saying, oh,
مجھے اس بارے میں کافی شکوک و شبہات ہیں جب ہم یہ سنتے ہیں کہ امریکی حکام بیجنگ کی جانب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ چین پیانگ یانگ کے خلاف نئے سخت قوانین اور مزید پابندیوں میں امریکہ کے ساتھ ہے. اس کی بجائے چین کو یہ سب خود کہنا چاہیے. یہ الفاظ تھے سول کی یونسے یونیورسٹی میں شمالی کوریا اور چین کے تجزیہ کار جان ڈیلوری کے. ایسے میں جب چین خوراک، کیمیاوی مواد اور دوسری امدادی اشیاء کی فراہمی میں کوریا کا مرکزی تجارتی ساجے دار ہے، ان کے تعلقات میں عدم اعتماد کی فضا کسی نہ کسی حد تک موجود رہتی ہے. اور خاص طور پر سن 2011 میں کم جونگ ان کے اقتدار میں آنے کے بعد حالات مزید خراب ہوئے ہیں. اپنے والد کم جونگ ال کے مقابلے میں جو چین کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے لیے باقاعدگی سے چین کا دورہ کرتے رہے ہیں، کم جونگ ان نے ابھی تک بیجنگ کا دورہ نہیں کیا. اور پیانگ یانگ کی جانب سے سن 2013 میں تیسرے جوہری تجربے کے بعد چین نے شمالی کوریا کے خلاف بعض اقتصادی پابندیوں کی حمایت کی تھی. کورین یونیورسٹی کے ایشیاٹک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ منسلک کوریا کے تجزیہ کار پروفیسر نام کوانگ کیو کہتے ہیں کہ ایسے میں جبکہ تعلقات میں کشیدگی کا عنصر موجود ہے، دونوں ملکوں کو حریف نہیں بننا چاہیے. وہ کہہ رہے تھے کہ چین شمالی کوریا کے جوہری تجربے کی مخالفت میں پیش رہتا ہے اور اقوام متحدہ کی جانب سے پابندیوں کی حمایت کرتا ہے. یہی رویہ ہے جو شمالی کوریا اور چین کے تعلقات کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے. تاہم پروفیسر نام کے مطابق شمالی کوریا فوج اور سیکیورٹی کے میدان میں اب بھی چین کے لیے ایک اہم حیثیت رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ چین مکمل طور پر شمالی کوریا کو نظر انداز نہیں کر سکتا. دونوں ملکوں کی 1400 کلومیٹر لمبی مشترکہ سرحد ہے اور اطلاعات کے مطابق بیجنگ ایسے اقدامات کی مخالفت کرتا ہے جن کی بنا پر چین میں پناہ کی غرض سے آنے والے شمالی کوریا کے باشندوں کی تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے۔ سن 1990 میں خیال کیا جاتا ہے کہ 1 ملین سے زیادہ افراد خشک سالی کا شکار ہو کر اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، جس کی وجہ بد انتظامی اور کمیونزم کے تحت سختی سے نافذ کیا جانے والا نظام تھا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ بعض اقتصادی اصلاحات کے ذریعے شمالی کوریا کی معیشت کو بہتر بنایا جا رہا ہے، تاہم غربت اور ناقص غذا تاحال مسئلہ ہیں۔ اس سارے معاملے پر امریکہ کی حکمت عملی، جس کی سول میں جان کیری نے وضاحت کی ہے، یہ ہے کہ شمالی کوریا کو سفارتی سطح پر تنہا کر دیا جائے اور اس پر اس وقت تک اقتصادی پابندیوں میں اضافہ کیا جائے جب تک وہ اپنے جوہری پروگرام کو روک کر تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے عالمی مذاکرات کو بحال نہیں کرتا۔ پروفیسر نام کہتے ہیں کہ اس طرح کے سخت اقدامات میں چین امریکہ کے ساتھ معاہدے میں شریک نہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگرچہ شمالی کوریا کی جوہری صلاحیت کی مخالفت میں چین امریکہ کی حمایت کر رہا ہے، تاہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چین امریکہ کی جانب سے شمالی کوریا پر سخت اقتصادی پابندیوں کے خلاف ہے۔ یہ الفاظ تھے کورین یونیورسٹی کے ایشیاٹک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ منسلک کوریا کے تجزیہ کار پروفیسر نام کیونگ کیو کے۔ ایسے میں جب شمالی کوریا کو جوہری طاقت بننے سے روکنے میں چین اور امریکہ متفق ہیں، دونوں اسے حتمی شکل دینے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات پر ایک دوسرے سے متفق نظر نہیں آتے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام ہے لائف ان امریکہ، بہجت تھاسر خدمت ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ڈے لیبر سینٹر لے جا رہے ہیں۔ آپ پوچھیں گے آخر کیا خاص بات ہے اس سینٹر میں؟ تو جناب، خاص بات تو یہ ہے کہ یہ امریکہ میں غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کے لیے بنایا جانے والا ایک مرکز ہے۔ امریکہ میں آپ کو دن بھر کی مزدوری کے لیے اگر افرادی قوت درکار ہے تو اس سینٹر سے آپ کو مطلوبہ لیبر مل جائے گی۔ غیر قانونی طور پر مقیم ان افراد کے لیے روزانہ کام کی کوئی ضمانت تو نہیں، لیکن یہ ایک خصوصی تنظیم ڈے لیبر سینٹر ان تارکین وطن کی، جن کے پاس مناسب کاغذات نہیں ہیں، کو کام ڈھونڈنے میں مدد دیتی ہے اور اس بات کو بھی یقینی بناتی ہے کہ جو مزدوری انہوں نے کی یا جو کام بھی ان سے لیا گیا، اس کا معاوضہ منصفانہ طور پر انہیں ادا کر دیا جائے۔ آج ہم آپ کو جس ڈے لیبر سینٹر لائے ہیں وہ ریاست ورجینیا کے شہر سینٹر ویل میں واقع ہے اور یہاں فیلکس سیٹو کام کے منتظر ہیں۔ ان کا تعلق گوئٹیمالا سے ہے۔ ان کی عمر 34 سال ہے اور فیلکس گزشتہ 7 برسوں سے یہاں امریکہ میں رہ رہے ہیں، لیکن انہیں انگریزی کی بہت معمولی شدت بود ہے۔ فیلکس سیٹو ہسپانوی زبان میں بات کر رہے ہیں۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میرے ملک سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، کیونکہ ہم اپنے خاندانوں کی کفالت کرنا چاہتے ہیں، خوراک، کپڑے اور تعلیم، یوں کہیے کہ ہر وہ چیز جس کی خاندان کو ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اپنے والدین، بیوی اور 2 بچوں سے رابطہ رکھنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں، فیلکس سیٹو کہتے ہیں کہ میرا منصوبہ تو یہ ہے کہ میں اب گھر واپس جانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہر روز میں اپنے خاندان کو پہلے سے بھی زیادہ یاد کرتا ہوں۔ مولی مڈرا سینٹیاگو سینٹرویل میں واقع ڈے لیبر سینٹر ہی جا رہی ہیں۔ یہ مرکز روزانہ مزدوری کرنے والوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس قانونی کاغذات نہیں، اس لیے انہیں غلط طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔
Because they are immigrants and they're more easily exploited.
مولی کہتی ہیں کیونکہ وہ تارکین وطن ہیں، اس لیے ان سے ناجائز طور پر فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ہم اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ایسا نہ ہو سکے۔ یہاں ہمارے مرکز کی وساطت سے کام حاصل کرنے والوں کو عام طور پر $12 فی گھنٹہ کی مزدوری یا اجرت ادا کی جاتی ہے۔ سیلوڈور سارمینتو نیشنل ڈے لیبر آرگنائزیشن نیٹ ورک کے نمائندے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں مزدوری اور معاوضے کے بارے میں استحصال ایک بڑا مسئلہ ہے، خاص طور پر روزانہ کی بنیاد پر مزدوری کرنے والوں کے لیے۔ اگرچہ یہ ایسے تارکین وطن ہیں جن کے پاس پورے اور مناسب کاغذات نہیں، پھر بھی ان کا یہ حق ہے کہ ان کے کام کی اجرت منصفانہ طور پر ادا کر دی جائے۔ سیلوڈور سارمینتو کہتے ہیں کہ قانون بہت واضح ہے، تمام ورکروں کے لیے آئینی تحفظ ہے، چاہے ان کے پاس مناسب کاغذات ہوں یا نہ ہوں، چاہے وہ تارکین وطن ہوں یا پھر یہاں رہنے والے شہری۔ ڈیلیور سینٹر کا عملہ پروفائلز تیار کرتا ہے، یعنی کہ ایک تفصیلی تعارف، اور پھر مزدوری کرنے والوں اور ان کو مزدوری کا موقع دینے والوں کے ساتھ ملاتا ہے۔ جو کام کرنے کے خواہاں ہیں ان کو کام ڈھونڈنے میں مدد دینے کے ساتھ ساتھ ڈے لیبر سینٹر مفت کلاسز کا بھی اجرا کرتا ہے۔ ان کلاسز میں انگریزی زبان سیکھنے اور مکانات کی مرمت کے کورسز بے حد مقبول ہیں۔ فیلکس اور ان کا ایک دوست آج آسٹن ایکوسلا پر کام کر رہے ہیں، جنہیں اپنے پچھواڑے صحن سے پتھے اٹھوانا ہے۔ فیلکس کہتے ہیں کہ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس ملک میں رہنے کا موقع ملا ہے۔ اگرچہ جب ہم یہاں آتے ہیں تو بے پناہ تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں، لیکن میں شکر گزار ہوں کہ اب ہم خیریت سے یہاں موجود ہیں۔ میں ان لوگوں کا بھی بے حد مشکور ہوں جنہوں نے یہ مرکز کھولا ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے بے حد اہم ہے۔ فیلکس کا ایک خواب ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب اس کے پاس اتنی رقم موجود ہوگی کہ وہ اپنے وطن واپس جا کر اپنے خاندان سے ملاقات کر سکے گا۔ اور اسی لیے آپ جانتے بھی ہیں نا کہ امریکہ کو لینڈ آف ڈریمز بھی کہا جاتا ہے۔ تو آج خوابوں کی اس دنیا سے بس اتنا ہی۔ آئندہ پروگرام تک بہجت کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔
ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں، جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com۔
سننے کے بعد ذہن میں فوراً خلیل حیدر کی تصویر ابھرتی ہے۔ یہ کلام انہوں نے کیسے منتخب کیا بتائیں گے فکر و فن۔ خلیل حیدر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ کریئر کے آغاز پر انہوں نے سوچا کہ کچھ ایسا کلام منتخب کیا جائے جو انہیں شہرت دلانے کا سبب بنے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ تمام بڑے فنکار ناصر کاظمی کا کلام گا رہے تھے، سو وہ بھی کلیات ناصر خرید لائے۔
کلیات ناصر کاظمی، وہ پھر میں نے بازار سے خریدی، خرید کے میں نے پھر ساری اس کو اسٹڈی کیا۔ ایک غزل پہ میری نگاہ ٹک گئی، وہ یہی تھی، میں کپڑے بدل کر جاؤں کہاں۔ تو وہ کسی کی ہٹ بھی نہیں تھی، کسی کی اتنی امپاپولر نہیں تھی کہ دوسرا بندہ سوچے کہ یار اب مجھے اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو میں نے اسی غزل کو، وہ کیا کہتے، اس کا جو ورک تھا اس کو میں نے فولڈ کر دیا، موڑ دیا کہ میں اب یہ میری لائف ہے، میری زندگی اس سے بنے گی۔ اس غزل صرف یہ اللہ ہی کروا رہا تھا، کرنے والا تو پھر میں۔ پھر میں نے کیسٹ کیا پہلا، تو پہلے البم میں یہ غزل ڈالی، اس غزل کی وجہ سے پورا البم چلا۔
یہ رنگ میری کمزوری ہے، دیکھوں جو تجھے تو آنکھوں میں، دیکھوں جو تجھے تو آنکھوں میں، خوشبو سے مہکنے لگتی ہے رنگ کے کپڑے۔
خلیل حیدر نے بتایا کہ وہ کئی ملکوں کا دورہ کر چکے ہیں، انہیں کس ملک کے سامعین کے سامنے گا کر سب سے اچھا لگا؟ انہوں نے کہا،
الحمدللہ میں امریکہ بھی گیا ہوں، کینیڈا بھی گیا ہوں، اور یورپ میں میں نے ٹور کیے ہیں، اور دبئی بھی، انڈیا بھی۔ یہ ادھر میں نے نیو یارک میں شو کیا تھا، وہ بڑی اچھی تھی۔ پھر میں نے ایسے ہی یو کے میں میرے بڑے اچھے پروگرام جاتے ہیں، کافی اچھے سننے والے میرے، تو بڑے اچھی محفلیں یو کے میں میری ہوئی ہیں۔
ٹھنڈک تھی وہ دھوپ اسی کے ساتھ۔
امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سادیہ اسد.
اور اب ہمارے اس نیوز شو کا وقت بھی ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر. پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر مشا ڈبنسکی. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام راؤنڈ ٹیبل پیش کریں گی نفیسہ ہود بھائی. ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گے انجم ہیرلڈ گل. خالد حمید کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.